بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كدروس كسلسلة جارية، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كدروس كسيرة كدروس من سي آج درس نمبر 32 ہے. ہجرت کے بعد مشرکین کا رد عمل. پچھلے درس میں ہم نے ہجرت کے تعلق سے بعض اہم اسباق اور فوائد کے تعلق سے بات کی تھی. اب ہجرت کے بعد تو ہم نے یہ جان لیا کہ مدینہ میں کیا ہوا، لیکن مکہ والے کیا کر رہے تھے؟ مشرکین عرب مکہ میں خاص طور پہ ان کا کیا رد عمل رہا؟ آج کی نشست میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہراً تو یوں لگتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مکہ کو چھوڑ دیا مکہ والوں کے لیے، مشرکین کے لیے جو اس زمانے میں اس وقت میں غالب تھے، تو ظاہراً تو یوں لگتا ہے کہ مشرکین یا قریش خوش ہو چکے تھے اور وہ اس ہجرت سے راضی ہو چکے تھے، جبکہ ان کے لیے مسلمانوں نے، مومنوں نے اپنے مال، اپنے دولت، اپنے گھر، اپنے مویشی مال سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے. تو ظاہر ان کو خوش ہونا چاہیے تھا، بھئی چلو جان چھوٹی. یہی کہتے تھے نا کہ یہ فتن و فساد کے باعث ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ اس نے آ کے تفرقہ پیدا کیا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے رشتوں کو اس نے توڑا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، ہمارے قبیلے جو ہیں وہ خطر میں پڑ گئے ہیں، ایک دوسرے سے کینہ اور بغض نفرت پیدا ہو چکی ہے. تو اب تو چلے، آپ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے بھی مکہ کو چھوڑ دیا، اور ان کا یہ بہانہ کہ ہمارے بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خراب کر رہے ہیں اور ان کو آئے دن عجیب و غریب باتیں سمجھاتے رہتے ہیں، یہ خطرہ بھی ٹل گیا. اب تمہارے بچوں کو کوئی خراب نہیں کرے گا نا، جیسے کہ تم سمجھتے ہو، اب تو ان کو راضی ہونا چاہیے تھا نا. لیکن ان کی بالکل برعکس، وہ اور شدید غصہ، غضب اور تیش میں آ گئے اور نفرت کی آگ اور بھڑک اٹھی کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہم سے بچ کر نکل گئے. عجب بات، دیکھیں یہ ہم سے بچ کر کیوں گئے؟ قید کرنے کی بات کی تھی، قتل کرنے کی سازش کی تھی، کچھ نہ ہوا، یہ بچ کے نکل گئے. لیکن ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اور اپنے اس تکبر اور گھمنڈ اور کفر اور شرک اور غصے کی وجہ سے ایسے قدم اٹھائے جو ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے، ذلت اور رسوائی کا باعث بنے. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالی نے ان کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ کفر اور شرک جب ہٹ درمی تکبر کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر ذلت رسائی اور ہلاکت کی طرف خود چل کے جانا پڑتا ہے. عجب سی بات دیکھیں آپ، ہلاکت تمہارے پاس نہیں گئی چل کے، تم لوگ خود ہلاکت کی طرف خود اپنے قدموں سے چل کے جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے. کوئی جانتا ہے کون سا قصہ ہے؟ سورۃ الشعراء میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے یعنی مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف جانے کا عزم کیا تو راستے میں فرعون نے پہلے تو خاموشی اختیار کی, جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں دیکھی اور پریشان ہوا خاموشی اختیار کی, لیکن اس کے بعد اسے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھا کرنا شروع کر دیا. ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہی فرعون کو اور اس کے لشکر کو ان کے اپنے گھروں سے نکالا اور ہلاکت کی طرف بھیج دیا. سبحان اللہ, بڑا پیارا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الشعراء آیت نمبر 52 میں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو کہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ تمہارا تعاقب کریں گے, یعنی تو تمہارا تعاقب کیا جائے گا, تمہارے پیچھے لوگ آئیں گے. اور اسراء کسے کہتے ہیں؟ اسری اسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں, یعنی رات کے وقت ان کو لے گئے. اللہ تعالیٰ وحی کی میرے بندوں کو بنی اسرائیل کو اب رات ہی رات آپ لے کے چلیں. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين, تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اب لشکر کو بلانے کے لیے. ان هؤلاء لشرذمة قليلون, اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے, بڑی ذلت والے لوگ ہیں, تھوڑی سی جماعت یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں. جانے تھوڑی سی جماعت کتنی تھی؟ 6 لاکھ. سبحان اللہ, فرعون کے نزدیک 6 لاکھ کا جو ٹولہ تھا یہ چھوٹی سی جماعت ہے, تو اس کا لشکر کتنا تھا جانتے ہیں؟ صرف لشکر پر جو گھوڑ سوار تھے نا 7 لاکھ تھے. اب اندازہ لگاتے ہیں طاقت کا, صرف گھوڑ سوار فرعون کے لشکر میں جو فرنٹ لائن پہ جو گھوڑ سوار تھے صرف وہ 7 لاکھ تھے, تو ان کے نزدیک تھوڑے ہیں کہ نہیں؟ اور ان کے پاس کیا تھا؟ لکڑیاں بھی نہیں تھیں, ہاتھ میں پتھر بھی نہیں تھے لڑنے کے لیے. تو ظاہراً کیا ہے؟ شرذمۃ القلیلون. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں, غیظ ہمارے دل میں بغض و نفرت پیدا کر رہے ہیں, شدید غصہ دلا رہے ہیں. وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, اور ہم سب اپنا ساز و سامان تیار کر کے جا رہے ہیں, یعنی ایسے نہیں جا رہے کوئی پریشان نہ ہو, کیا ہم لوگ اپنی مکمل تیاری کر کے جا رہے ہیں, یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ شاہد ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ, بس ہم نے ان کو باغوں اور چلتے ہوئے چشموں سے نکال دیا, فرعون کو اس کے لشکر کو. عیش و آرام کی زندگی تھی, محل تھا, خادم تھے, محل کے تلے نہریں چشمے چلتے ہوئے پھونٹ رہے تھے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ, ہم نے ان کو نکالا ان جنتوں سے, ان باغات سے, اور ان پانی کے چشموں سے. گھر کے تعلق سے کیوں گھر سے نکالا؟ گھر تو سب کے ہوتے ہیں, لیکن عیش و آرام کی انتہا دیکھیں, باغات اور یہ چشمے سب کے ہوتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ, تو اس عیش و آرام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نکالا ہے, ہم نے نکالا ہے. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ, صرف اتنی نہیں, بہت سارے خزانے اور مقام کریم سے ہم نے اس کو نکالا ہے, بادشاہت کے تخت سے ہم نے اس کو اتارا ہے. كَذَلِكَ وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلِ. اور ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنائیں. اب وقت ختم ہو چکا ہے فرعون کا. شرک کفر اور تکبر ہٹ درمی جب مل جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ آج کا ہمارا درس ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہلاکت نہیں ہوتی، ہلاکت کی طرح خود چل کے جانا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا. عام طور پہ کب وہ صبح صبح اٹھتے تھے؟ عیش و آرام کرتے تھے، ساری رات جاگتے تھے، ساری رات سارا دن سوتے رہتے تھے. لیکن اس دن کیا ہوا؟ صبح صبح سورج نکلتے ہی گھر سے نکلے.
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى ان لمدركون.
جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے، ایک لشکر فرعون کا اور ایک جماعت موسیٰ علیہ السلام کی، دور سے دیکھا بنی اسرائیل نے، دور سے کیا نظر آئے؟ کوئی دھول ہی دھول نظر آئے. اتنی لشکر آپ سو، جس کے مقدمے میں 7 لاکھ ہو، وہ تو زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے دور سے جب اتنی گھوڑے چلتے ہیں. تو ان کو پتا چلا، دور سے دیکھا کہ فرعون اس کا لشکر آ رہا ہے. جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ان لمدرکون، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے، اب ہماری ہلاکت آ گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور میری رہنمائی ضرور فرمائے گا، مجھے اس مصیبت میں آسان راستہ ضرور دکھائے گا. میرے بھائی سامنے سمندر ہے، موت ہے. سمندر سے کوئی شخص بغیر کشتی کے سفر کر سکتا ہے؟ اور 6 لاکھ کیسے، وہ کون سی کشتی ہوگی جو 6 لاکھ کو ایک ہی وقت میں لے کے جائے گی جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے؟ ان کے پاس لکڑی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے. مال مویشی جانور اور لوگ صرف جو ساتھ تھے وہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے. کل ان معی ربی سیہدین، اس جملے کو میرے بھائی یاد کر لے، جب دنیا والے سارے ایک ساتھ مل کے تمہیں یہ کہیں کہ اب تم ہلاک ہو چکے ہو بیماری کی وجہ سے یا محتاجی کی وجہ سے یا کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی تنگی کی وجہ سے، اور سب لوگ جو بھی ملے یہ کہے اب تم گئے، تو یہ آیت پڑھ کے سنا دینا کلا ان معی ربی سیہدین. یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی زمین پر نہیں گرتا، ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا کسی شخص کو الا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. ایمان ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے. تو جس نے یہ مصیبت دی ہے، جس کی اجازت سے یہ مصیبت ملی ہے، وہی اس مصیبت کو ٹالے گا. یہی آزمائش ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ سن لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کل ان معی ربی سیہدین. ہاتھ میں لاٹھی تھی کہ نہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے ساتھ میرے لاٹھی ہے؟ یہ ابھی سانپ بن کے نکلی تھی، ابھی میں اس سے کوئی اور کرشمہ دکھاتا ہوں؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ لاٹھی بھی سانپ بنی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو نجات ملے گی. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ، اللہ تو مدد نہ ہوئی، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہمیں وہ منظور ہے. موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اگر موت لکھے تو مر جائیں گے، تو مرنے میں کوئی قباحت ہے بھائی؟ ہم زندہ کیوں ہیں؟ ہر زندہ انسان کس چیز کا منتظر ہے؟ موت کا منتظر ہے میرے بھائی. جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اب ہم دنیا میں آ نہیں رہے، ہم دنیا سے جا رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے، اگرچہ یہ الگ بات، ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جب سے ہم نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، اس دن سے ہم نے اس دنیا سے جانے کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. قال كلا إن معي ربي سيهدين. جواب الله تعالى فرمان فأوحينا ف
تھوڑا سا وقت
ابھی لشکر نہیں آیا اتنا وقت تھا آنکھوں کے سنگ نظر آ رہا ہے ابھی اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ف تھوڑا وقت لگا فأوحينا ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر فأوحينا الى موسیٰ ان اضرب بعصاك البحر اپنی اس لاٹھی کو سمندر پر مارو پانی پر مارو فانفلق بس وہ سمندر کھل گیا فكان كل فرق كالطود العظيم بس دونوں جو حصے تھے پانی اس کے سمندر کے وہ دونوں پہاڑوں کی مانند کھڑے ہو گئے عظیم کبھی پانی کا پہاڑ دیکھا کسی نے کسی نے دیکھا نہیں پانی کا پہاڑ کہاں ہوتا ہے بھائی پہاڑ تو پتھروں کے ہوتے ہیں بنی اسرائیل کو اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے پہاڑ دکھایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ یہ ضمیر کس کی طرف واپس جا رہی ہے وَأَزْلَفْنَا نَحْنُ اللہ تعالیٰ کی طرف کہ ہم نے ان کو اور قریب کیا پچھلوں کو ہم نے قریب کیا اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا جب قریب آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ اجمعین پہ ذرا غور کریں آپ اور ہم نے نجات عطا فرمائی ہم نے بچا لیا کسے بچا موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے اجمعین سارے کے سارے علماء فرماتے ہیں جو آخری کتا بھیڑ بکری بھی تھی وہ بھی جب نکل گئی سمندر کے دوسری طرف جائے سمندر پار کر گئی پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اغرقنا الآخرین پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا غرق کر دیا ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں آیت ہے عبرت ہے وما کان اکثرہم مؤمنین لیکن نتیجہ کیا ہے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں یہ قریش کے مشرک سن رہے کہ نہیں سن رہے ابھی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے ابھی ہجرت کی بات ہی نہیں ہوئی یہ مکی سورت مکی آیتیں ہیں یہ ابو جہل نے بھی سنا ابو لہب نے بھی سنا مومنوں نے بھی سنا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وما کان اکثرہم مؤمنین نہ تو زمانے کے لوگ اکثر مومن تھے اور نہ اس زمانے کے لوگ اکثر مومن ہیں اور نہ آج ہمارے زمانے میں اکثر لوگ مومن ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان دیکھیں کتنی دقیق ہے سبحان اللہ یوں لگتا ہے کہ آج ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب عزت والا غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ عزیز و غالب اور رحم کرنے والا عزیز و غالب اپنے دشمنوں پر اور رحم کرنے والا ہے اپنے پیاروں پر دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو کتنا گھمنڈی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کی طاقت نہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کا غلبہ نہیں اور مومن کتنی زیادہ کمزور کیوں نہ ہو جب مومن ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت سے ضرور نوازے گا جب وہ ایمان پر قائم ہے توحید پر قائم ہے اتباع سنت پر قائم ہے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں اطاعت کرنے والے ہیں اور اسی سورت میں سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر کیا صرف یہ تو میں نے ایک کا ذکر کیا ہے فرعون کا اور اس کے لشکر کا کیسے تباہ ہوئے کیسے ہلاک ہوئے قوم ثمود قوم عاد قوم شعیب یہ سارے قصے اس میں ہیں اور ہر قصے کے آخر میں یہی جملہ ہے ان ربک هو العزیز الرحیم ان ربک لہو العزیز الرحیم سبحان اللہ لیکن کیا مشرکوں کو عقل ہے قریش نے کیا کیا بیچ میں نے صرف یہ قصہ اس لیے میں نے سامنے رکھا ہے کیونکہ قریش اس مشرکین عرب جو تھے اس قصے سے واقف تھے ان سارے قصوں سے واقف تھے مشرکین عرب نے مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی ایسی سازش کریں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی جو ہیں مدینے میں ہی ختم ہو جائیں اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے. اہل باطل ہمیشہ اہل حق کے پیچھے رہتے ہیں. اگر آپ اہل باطل کو چھوڑ بھی دیتے وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے, یہ قاعدہ یاد رکھیں. ان کے نزدیک اہل حق ایک شخص بھی ہو تو پھر وہ باطل کے خلاف وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہوتا ہے. جب تک کہ پہاڑ گرتے رہے اپنے باطل پہ, نہ باطل کو پھیلا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سکون سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو اہل باطل کا ہمیشہ یہی مشن رہا ہے کہ اہل حق کو گرانا ہے کسی بھی طریقے سے, کسی بھی ذریعے سے ان سے جان چھڑانی ہے. اس لیے باطل اہل باطل کو چھوڑا نہیں جاتا. اہل باطل کو حکمت سے دعوت اور تبلیغ اور علمی جہاد کیا جاتا ہے اہل باطل سے, یاد رکھیں. بس جہاں پہ باطل ہے اور ہر اہل حق چھوڑ کے چلا جائے اور دوری اختیار کے جنگلوں میں چلا جائے تو پھر ان کو کون سمجھائے گا؟ ٹھیک ہے, تکلیف بھی ہوگی. کس نے کہا کہ پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ جب آپ کہیں گے یہ چیز غلط, اس پہ عمل نہ کرو, اس کو چھوڑ دو, اس عالم کی بات نہ مارو, اس امام کی بات نہ مارو, یہ خلاف سنت بات کر رہا ہے, تو لوگ کیا خوش ہوں گے؟ ظاہر ہے تکلیف تو ہوگی. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ آزمائش میں تھے, سب سے زیادہ تکلیفوں میں تھے. ثم الامثل فالامثل, پھر جو انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہیں جتنی زیادہ نبی کے راستے کے کوئی شخص قریب ہوگا اتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی, یہ حقیقت ہے. تو انہوں نے یہ سازش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں تو ہم کچھ نہ کر سکے, ہاتھ سے نکل گئے, مدینہ میں بھی تو ہمارے ہیں نا ساتھی. اب ان کے ذریعے سے کچھ کرتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رأس المنافقین, ابھی اس نے ظاہراً کلمہ نہیں پڑھا تھا, شرک پہ تھا, لیکن اوس اور خزرج انصار تو بعد میں ہوئے پہ, اوس اور خزرج دو قبیلے تھے, ان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ان قریب ہم عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں. یثرب کا بادشاہ بڑا چالاک شخص تھا اور یثرب میں لیڈر سمجھا جاتا, لیڈروں میں سے ایک لیڈر سمجھا جاتا تھا, اور اپنے چالاکیوں سے اس نے دونوں فریقین کو, اوس اور خزرج کو قائل کر دیا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا لیڈر ہوں, اور بس ان قریب اسے بادشاہ بنانے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچی اور ہجرت کر لی. اور انصار نے ظہر اوس و خزرج جس نے اسلام قبول کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا, پھر ان کے لیے آپ دیکھیں کس طرح استقبال ہوا, کس طریقے سے لوگ دھڑ دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور توحید اور سنت کا نور دیکھیں آپ کس طریقے سے جزیرہ عرب میں روشن ہوا. تو عبداللہ بن ابی کو غصہ تھا اور دل میں شدید بغض تھا کہ میرے خوابوں پر پانی پھیر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مشرکین عرب نے خط لکھا, کسی خط لکھا عبداللہ بن ابی بن سلول کو. وہ یہ قصہ جو ہے ابو داؤد باب خبر النظیر حدیث نمبر 3004 میں, 3004 میں علم البانی فرماتے ہیں صحیح الاسناد, صحیح حدیث ہے. مشکین عرب خط لکھتے عبداللہ بن ابی بن سلول کو, اور خط اسی لکھا کہ یہ یثرب کے سرداروں میں سے تھا, اس کا اثر رسوخ تھا. خط میں لکھتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے, اس لیے ہم اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہتے ہیں. قسم کون کھا رہا ہے؟ یہ ابو جہل ابو لہب, اور ان کے ہم نوالے ہم پیانے, تو اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی تھے اور قسم بھی کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی. یہ ان کے لیے میں اس لیے بار بار یہ بات دہراتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں تھے اس لیے کافر تھے, اللہ تعالیٰ کو جانتے بھی تھے اور رب بھی مانتے تھے, اس کے باوجود مشرک تھے. کیوں؟ کیونکہ توحید عبادت کو نہیں سمجھا, لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا, جو صحیح سمجھ تھی اس سے خلاف سمجھا. ہم اللہ تعالی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے، خود لڑیں، یا اسے نکال دیجئے، ہم کچھ کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنی پوری، اگر یہ اس میں دونوں آپشن پہ عمل نہیں کرتے آپ لوگ، یا تو خود قتل کرو، خود اسے جنگ کرو اپنے شہر، اپنے شہر میں. عجب بات دیکھیں آپ، یار آپس میں لڑو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان سے جان چھڑواؤ ہماری، یا تو خود لڑو، جنگ کرو، اس کا خاتمہ کرو، اگر نہیں کرتے اسے مدینہ سے باہر نکالو، ہم کچھ کرتے ہیں. اگر دونوں آپشن پہ عمل نہیں کرتے ہو تب تو سن لو، ہم ایسا لشکر، ایسی جماعت لے کے آئیں گے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے. دھمکی ہے، سخت قسم کی. جب یہ خط ملا عبداللہ بن عبی بن سلول کو، پہلے سے بزدل تھا، اسے دیکھا معاملہ گڑبڑ ہے، اور اسے کہیں سے اس کا خواب پھر سے سچا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ واقعی اگر محمد کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر تو میں دوبارہ بادشاہ بن سکتا ہوں. چنانچہ اس نے مشرکین جو مدینہ میں مشرکین تھے، جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اور جو عرب باقی تھے، ان میں یہ بات شروع کرنا شروع کر دی، دیکھیں تو اب ہم کیا کریں، اب تو ہم مجبور ہو گئے نا، اب تو ہمیں لڑنا ہی ہوگا. یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ بعض ایسے قبیلے اوس و خزرج ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور بعض باہر کے جو ان کی رشتے داری تھی وہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو ان کو قائل کیسے کرے بھی اپنے سے لڑو، اپنوں سے جنگ کرو، تو وہ قائل بھی تو کرنا تھا. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو راستہ مل گیا خط بھی، دیکھیں اگر ہم یہ نہیں کرتے پھر ہم سب کا خاتمہ کر دیں گے وہ لوگ. اور قریش کا نام تھا، معروف تھے جنگ میں اور قتل و غارت میں. چنانچہ خبر ملتی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ لوگ تیار ہو رہے ہیں مومنوں پر حملہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کتنی خوبصورت اور حکمت کی باتیں ہیں. یاد رکھیں، گھر والے جب تک اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں تو باہر والے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر پہنچائیں گے بھی تو کم نقصان ہوگا، لیکن اگر خود گھر والے ہی اپنے گھر کو توڑنا شروع کر دیں تو باہر والے تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو خود گھر والے نقصان اپنے گھر کو پہنچائیں گے. یہ تو قاعدہ ہے نا، معروف بات، مسلمات میں سے ہے. اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو. یعنی عجب بات دیکھیں، یہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہیں، جو مومن ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، انصار جو ہیں، ان سے تم لوگ خود لڑنا چاہتی، یہ یا تو تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارا ہی خون ہے، ان سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو جملے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن نور بھرے جملے تھے، تو فوراً سوچے پر مجبور ہوئے اور ایک ایک کر کے دور ہوتے گئے، ایک بھی نہ بچا. عبداللہ بن سلول بھی چلا گیا، سب بکھر گئے، لیکن عبداللہ بن عبی بن سلول اپنے دل میں اس بغض و نفرت کو نہ نکال سکا، اور پھر منتظر رہا کہ اس باری نہ سہی، اگلی باری سہی. وہ یاد رکھے، اہل باطل کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کب ہم اہل حق پر ہمراہ آور ہوں، کب ان کو نقصان پہنچائے. وہ یاد رکھے، اہل حق جب تک اپنا خود نقصان نہیں پہنچاتے، باہر والے تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب تک آپ حق پر قائم ہیں، مضبوط ہیں، یاد رکھے اہل باطل کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قتل کر سکتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں حق پر مر جانا، قتل ہو جانا شہادت ہے، یہ کوئی قباحت نہیں ہے، اور کچھ کر نہیں سکتے وہ. اس لیے بعض اوقات مارتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، یار یہ تو شہید ہو جائے گا، تب بھی ان کے لیے مصیبت ہے. سبحان اللہ. مشرکین عرب، مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا یہ معاملہ پھر بگڑ گیا، وہ بھی اپنے دل میں جل رہے تھے. تو ایک مرتبہ، ویسے ہی بخاری کی روایت میں ہے، پیارا قصہ ہے، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، معروف صحابی جو انصار کے سرداروں میں سے ہیں، طاقتور اور کافی شرف والے اور عظیم صحابی ہیں، جب مکہ پہنچے عمرے کے لیے تو امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے. امیہ بن خلف مشرک معروف، لیکن کیونکہ جاہلیت اسلام سے پہلے آپ ایک دوسرے کے حلیف تھے، دوست تھے، تو انہی کے پاس رہے، انہی کے مہمان ہو کر. تو سیدنا سعد امیہ سے کہتے ہیں، ذرا دیکھنا جب کعبے کے گرد یعنی طواف میں رش کم ہو تو مجھے بتانا، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. امیہ دوپہر کے قریب دیکھا تو رش ذرا کم تھا، اسے سعد کو اپنے ساتھ لے کر کعبے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ابو جہل مل گیا. ابو جہل نے امیہ کی طرف دیکھ کر کہا، اے ابو صفوان، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ کہتا ہے، یہ سعد ہے. ابو جہل کہتے ہیں، سعد کو مخاطب کر کے، اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو، صابئین جو ہیں، بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ان کی نصرت اور مدد بھی کرو گے. سنو، اللہ کی قسم، اگر تم صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جاتے. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، ابو جہل تم بھی سن لو، اللہ کی قسم، اگر تو نے مجھے اس سے روکا، یعنی طواف سے روکا، تو میں تجھے اس چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں گزرے گی. ابو جہل نے راستہ چھوڑ دیا فوراً. کیا تھا؟ تمہارا تجارتی قافلہ جو شام کی طرف جاتا ہے نا، وہ ادھر سے گزر کے جاتا ہے، اور تم لوگوں کے لیے جو اناج آتا ہے وہیں سے آتا ہے. مکہ میں کیا کھیتی باڑی ہوتی تھی؟ کچھ نہیں ہوتا تھا نا. تو میں روک دوں گا تمہاری تجارت اور تمہارا رزق، یعنی کھانا پینا جو ہے. اس پر ابو جہل خاموش ہو گیا اور چلا گیا، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی آگ باقی تھی. تو قریش نے جب بھی کوئی قافلہ آتا، تجارتی قافلہ، وہ مدینہ کی طرف سے گزر کے جاتا، تو ایک ہی پیغام سب کے ساتھ ہوتا اکثر، کہ تم لوگ مغرور، اپنے آپ کو مغرور نہ سمجھو، مغرور نہ ہونا کہ تم مکہ سے ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نکل گئے ہو، ان قریب ہم یثرب آ کر تمہارا خاتمہ کرنے والے ہیں. یعنی یہ دھمکیاں اکثر ملا کرتی تھی. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ محسوس ہوا کہ واقعی حقیقت ہے، اور یہ لوگ محض دعویٰ نہیں کر رہے، یہ کسی نے کسی ذریعے سے یا خفیہ طریقے سے نقصان پہنچانے والے ہی ہیں، تو متفق علیہ حدیث میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے رہے، اور یہ فرمایا کہ کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں آ کر پہرہ دیتا. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا سیدہ عائشہ کے سامنے. سیدہ عائشہ فرماتی ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑی دیر گزری تو ہتھیار کی آواز آئی, جو انسان چلتے ہیں ہتھیار لے کے, تو اس کی چھنک کی آواز آئی. اللہ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ تو جواب آیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اللہ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرہ دینے آ گیا. یہ سے مسلم کی روایت میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سعد بن وقاص کی فضیلت کے باب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں اس پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر سو گئے. سیدنا سعد سب سے پہلے پہرے دار تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر خطرہ صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نہ تھا بلکہ ابوبکر صدیق اور عمر بن الخطاب اور دیگر جتنے بھی صحابہ تھے سب کو خطرہ تھا, جتنے مہاجرین بھی تھے. انصار کو عبید بن سلول سے خطرہ تھا کہ وہ اپنی سازشیں سے اس طریقے سے کرتا رہے گا, اور مہاجرین انصار دونوں کو یعنی عبید بن سلول سے بھی اور مشرکین مکہ سے بھی یہ خطرہ تھا کہ کبھی بھی کہ یہ لوگ چھپ کے بھی کوئی حملہ کر سکتے ہیں, کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہرے کے لیے یعنی منع نہیں فرمایا, اور صحابہ کرام مختلف طریقوں سے پہرہ دیتے رہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جب نازل ہوا واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا, تب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میرے پہرہ کوئی نہیں دے گا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ اس دن سے آپ سے وفات تک کسی نے پہرہ نہیں دیا. حفاظت اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور یہ جامع ترمذی میں باب التفسیر میں یہ روایت موجود ہے, اسی آیت کی تفسیر میں واللہ یعصمک من الناس. باقی جو مومن تھے یعنی اس حد تک خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ بغیر ہتھیار کے سوتے نہیں تھے, ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تب سوتے تھے, یا کوئی سوتے کوئی پہرہ دیتے, تو شدید مشکلات کا سامنا تھا, بار بار دھمکیاں بھی آ رہی تھی, اندرونی سازش کا خطرہ بیرونی سازش کا خطرہ اسی زمانے میں اسی وقت میں. اللہ تعالی نے اجازت دے دی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ لوگوں کو جنگ کی اجازت ہے. جنگ کی اجازت کیسے ہوئی, جہاد کیسے وجود میں آیا, جہاد کے کیا مرحلے ہیں, ایک نئی زندگی کا آغاز, طاقت کی زندگی کا آغاز, مومن ایمان میں امن و امان کا پیغام ہے, کیا قتل سے بھی امن و امان آتا ہے, جہاد کی حقیقت کیا ہے, اور ایک نئی زندگی کا آغاز, جہادی زندگی کا آغاز کے تعلق سے اگلے درس انشاءاللہ دروس شروع ہوں گے. جہاد کی ابتدا کیسے ہوئی, جہاد کے مرحلے کیا ہیں, انشاءاللہ کے درس میں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک.